بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الحمد لله كما هو أهل والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين صلوا الله عليه وسلم. مسلمین، تمام انبیاء سے عہد لیا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ جب میرے پیارے نبی آئیں گے تو تم نے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، اور ہر نبی نے آ کے اپنی امت سے یہی کہا کہ میرے بعد یہ نبی آئے گا اور آخری نبی پر ایمان لانا ہے۔ پھر ہمارے نبی کا ذکر تورات میں بھی ہے، ہمارے نبی کا ذکر انجیل میں موجود ہے، ہمارے نبی کا ذکر زبور میں موجود ہے، ساری آسمانی کتابوں میں موجود تھا. پھر کیا وجہ تھی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو دوسرے لوگ جو تھے وہ ایمان نہیں لائے، بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے. تو اس کی وجہ یہی فرقہ پرستی، قوم پرستی اور تعصب، کہ ان لوگوں نے، اپنے اپنے مذاہب والوں نے اتنا تعصب پھیلا دیا کہ دوسرے فرقے کی بات سنو ہی نہیں، دوسرے فرقے کے پاس جاؤ ہی نہیں. فرقہ پرستی کی وجہ سے، قوم پرستی کی وجہ سے یہ نتیجہ ہوا کہ جس نبی کا وہ انتظار کر رہے تھے اور ہر نبی نے آ کر بشارت دی کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے جو ہمارے بھی نبی ہیں، جو رحمت للعالمین نبی ہیں، اس کے باوجود جب ہمارے نبی آئے تو یہ لوگ مخالفت کرنے لگے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ تعصب کہاں سے پھیلتا ہے، تعصب وہاں سے پھیلتا ہے، فرقہ پرستی وہاں سے پھیلتی ہے جہاں دوسرے کی بات سننے ہی نہ دی جائے. اسی سے ہی ساری مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں. اسی لیے اسلام نے فرمایا کہ یہ اگر تم صحیح دین چاہتے ہو تو سورہ زمر کی آیت کو آپ نے سنا، اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول، اصل میں مومن وہ ہیں جو بات سب کی سنتے ہیں. اگر آپ حق پر ہیں تو آپ دوسرے مذہب کی کتابوں سے کیوں ڈرتے ہیں، کیوں اپنے ملک میں آنے نہیں دیتے، کیوں ان کی مجلسوں میں نہیں جاتے کہ جناب ان کی مجلسوں میں جائیں گے تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا، ان کی مجلسوں میں جائیں گے تو آپ کو یہ ہو جائے گا. یہ جو ڈرایا جاتا ہے یہ اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے. سب کی بات سنیں. قرآن کہہ رہا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، سب کی بات سنو مگر مانو اس بات کو جو صحیح بات ہو، جو لاجیکل بات ہو، جو عقل کی بات ہو، جو منطق کی بات ہو. اور قرآن نے بار بار کہا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. اولئک الذین ہداہم اللہ، اور انہی لوگوں کو خدا ہدایت دیتا ہے جو بات سب کی سنے مگر مانے وہ جو سچ کی بات. تو اب آپ نے دیکھا یہ فرقہ پرستی، تعصب، یہ ٹیررزم، یہ ایکسٹریمزم کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے کی بات سنو ہی نہیں. جب آپ دوسرے کی بات سنیں گے نہیں، آپ کا برین واش کیا جائے گا کسی مذہب کے خلاف، کسی فرقے کے خلاف، تو زیادہ کیا ہوگا نتیجہ؟ یہ ہوگا کہ آپ ان کی بات نہیں سنیں گے، آپ خود باطل پر ہوں گے مگر آپ دوسروں کو باطل سمجھیں گے. صلوات پڑی محمد و آل محمد. عزیزان، اسلام میں ذرہ برابر زبردستی نہیں ہے، ٹیررزم نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے. اسلام دین امن ہے، امن کا دین ہے، امن کا پیغام ہے، محبت اور بھائی چارے کی بات ہے. دیکھیے کس طرح سے ہو سکتا ہے، اسلام نے کتنی سختی سے یہ حکم دیا ہے. یہ پیار کا مذہب ہے، یہ محبت کا مذہب ہے، یہ لاجک کا اور دلیل کا مذہب ہے. سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے، 16ویں سورہ ہے، 125ویں آیت ہے، میرے محبوب اگر تبلیغ کریں، کس طرح سے تبلیغ کریں؟ کیا زبردستی اسلام میں ہے؟ ہرگز نہیں ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، میرے محبوب اگر آپ نے کسی کو اسلام کے لیے بلانا ہے تو حکمت کے ساتھ اور بہت بہترین موعظے اور نصیحت کے ساتھ، پیار سے بلانا ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر مناظرہ بھی ہو جائے، اگر مجادلہ بھی ہو جائے تو دیکھیے اتنا اچھے سے جو اچھا طریقہ ہو، پیارے سے جو پیارے الفاظ ہیں نا، ان کے ذریعے سے آپ نے کافر کو سمجھانا ہے، مشرک کو سمجھانا ہے. تو یہاں تک اللہ نے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اگر کسی سے مناظرہ کر رہے ہے تو آپ کے لہجے میں سختی نہیں ہونی چاہیے. جب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ لہجے میں سختی نہ ہو تو اسلام اس کی اجازت کہاں دے گا کہ آپ تلوار کے ذریعے سے اسلام کو پھیلائیں. صلوات پڑی محمد و آل محمد. اسی لیے جتنی جنگیں ہمارے پیارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں وہ سب دفاع میں کی ہیں، ڈیفینس میں کی ہیں. ہمارے رسول خدا نے کسی پر حملہ نہیں کیا، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا، بلکہ اگر مسلمان بنے ہیں تو ہمارے پیارے نبی کے اخلاق کے ذریعے سے، ان کے کردار کے ذریعے سے، ان کے معجزات کے ذریعے سے. صلوات پڑی محمد و آل محمد. لہذا بہت ضرورت ہے کہ ہم اس فرقہ پرستی کی لعنت کو ختم کریں. اس سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے. آج کہاں ٹیررزم کی نجاست اور کہاں اسلام کی پاکیزگی. آج اسلام پر یہ دھبا لگ رہا ہے نعوذ باللہ. اسلام میں دہشت گردی ہے عزیزان گرامی, ہرگز نہیں. لہذا کوشش یہ کریں کہ جو مذاہب اس طرح سے روک رہے ہیں کہ آپ دوسرے مذہب کی بات نہ سنیں, ان کے لیے لازم ہے کہ اوپن ڈسکشن ہونے چاہیے. ٹی وی پر اوپن ڈسکشن ہونے چاہیے, دونوں مذاہب کی کتابوں کو پڑھیں تاکہ پتا چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. دیکھیے شیطانی مذہبوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, لڑنا, لڑانا, قتل کرنا, غارت گری کرنا. اللہ کے مذہب میں اجازت نہیں ہے. جتنے دین الہی ہیں, گاڈلی ریلیجن ہے, اس میں پیار و محبت کی بات ہے, امن و محبت کی بات ہے. میں نے عرض کیا اگر خدا چاہتا تو سب کو مسلمان کر دیتا, لیکن اسلام میں جبر نہیں ہے, پھر سارے ہم فرشتے ہو جاتے. قرآن نے کہا کہ ان نفس لامارہ تم بسو, اے انسان ہم نے تمہیں نفس بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہیں کیا دیا ہے, روح بھی دی ہے. یہ سیدھا راستہ بھی ہے, یہ شیطان کا راستہ. تجھے اختیار ہے کہ تو اللہ کے راستے پر چلے یا شیطان کے راستے پر چلے. اسلام میں زبردستی ہرگز نہیں ہے. لہذا شیطانی مذاہب کا یہ کام ہے کہ فتنہ ہو, فساد ہو, قتل ہو, غارت گری ہو. لہذا قرآن کہہ رہا ہے ہوشیار ہو جائیں ان مذاہب سے جو اسلام کی بات کرتے ہیں. اگر وہ فتنے کی بات کر رہے ہیں, فتنہ اشد من القتل, اگر نفرت اور عداوت کی بات کرتے ہیں تو یہ مذاہب الہی نہیں ہے بلکہ یہ شیطانی مذاہب ہیں. کیوں؟ انما یرید الشیطان, قرآن کی آیت ہے, انما یرید الشیطان ان یوقئ بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو لڑائے. دیکھیں ہمارا خدا ایک ہے اور ایک ہی دادا کی سب اولاد ہیں, حضرت آدم کی ہی اولاد ہیں. لہذا سب اس طرح سے ہم بھائی ہیں آپس میں, ہم اس طرح سے ہمارے خونی رشتے ہیں. لہذا نفرت کیسی ہونی چاہیے؟ ایک خدا ہے, وہی رزق دے رہا ہے, وہی ہمیں پال رہا ہے. تو یہ شیطان لوگ لڑانا چاہتے ہیں. اب دیکھیے الفاظ, ہر مذہب کے الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں, ٹرمنالوجی ہوتی ہے, اصطلاحات ہوتے ہیں. جیسے مثلاً آپ فقہ ہے تو فقہ کی اپنی ایک اصطلاح, اپنی ایک الفاظ ہوتے ہیں. اسی طرح سے اصول فقہ ہے, اس کی اپنی زبان ہوتی ہے, ایک اصطلاحات ہوتے ہیں. جیسے کیمسٹری کے خاص لفظ ہوتے ہیں, فزکس کے خاص لفظ ہوتے ہیں. جیسے صوفیہ کرام ہیں, ان کے خاص الفاظ ہوتے ہیں, ان کی خاص لغت ہوتی ہے, سیکرٹ ورڈز ہوتے ہیں. لہذا کیا ہوا, جو شیطان لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں. اب وہ الفاظ ہر مذہب کے الگ الگ ہوتے ہیں, معانی الگ الگ ہوتی ہے. مثلا مجتہد, اجتہاد کا لفظ شیعوں کے ہاں اس کی معانی اور ہے, سنیوں کے ہاں اس کے معانی اور ہے. اب شیطان قسم کے لوگ اسی چیزوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں. جیسے میں صوفیہ کرام ہیں, ابن عربی ہے, بہت بڑے صوفیوں کرام کے تمام ان بڑے بڑے صوفیہ کرام کے لیڈر ہیں. اب ان کی خاص زبان ہے. اب زبان نہیں سمجھتے ہوئے لوگوں نے کیا کیا, ان کو ان پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا, یہ کافر. حالانکہ وہ اتنے بڑے عالم تھے ابن عربی کہ آج یورپ میں اس پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. ان کی شخصیت ایسی کہ 100 والیوم میں تفسیر قرآن لکھی ہے اور 1000 ان کے استاد تھے. تو دیکھیے یہ کیوں شیطان لوگ فتنہ کرنا چاہتے, کیوں کہ ان کا واسطہ خدا سے نہیں شیطان سے ہے کہ شیطان راضی ہو جائے. دیکھیے میں مثال دوں, مثلا پاکستان میں بھی الگ الگ علاقوں میں جائیں, ایک لفظ سے معنی بدل جاتی ہے. میاں صاحب, اب میاں صاحب بعض علاقوں میں اچھا لفظ ہے, اخلاق سے کسی کو بلوانا ہے, لیکن یہی میاں صاحب بعض جگہ پر گالی بن جاتا ہے. بس ایک بیچارہ ایک علاقے سے آیا, اس کے ہاں میاں صاحب اچھی چیز ہے, اس نے آ کر دوسرے علاقے میں کہا بھائی میاں صاحب. اب اس علاقے میں یہ لفظ خراب تھا, اب فتنہ کرانے والا کہے گا کہ آپ کو گالی دے رہا, حالانکہ وہ کہہ رہا ہے آپ صاحب ہیں, آپ مسٹر ہیں, اچھا نام ہے. اب اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو شیطان لوگ ہیں ایسی چیزوں سے فائدہ لیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو یہ آپ کو گالی دے رہا ہے, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. سلوات پوری محمد والے ہوں. اب دیکھیں شیعوں پر ایک بہت بڑی غلط قسم کی تہمت لگائی جاتی ہے کہ شیعہ حضرات صحابہ کو نہیں مانتے. لگ بالکل جھوٹ ہے, بالکل فراڈ ہے. جتنے بھی ہمارے شیعہ حضرات ہیں وہ صاحب کا احترام کرتے ہیں, جنہوں نے اپنی جانوں کو فدا کی, اپنے مال کو فدا کیا. بھئی ہمارا ان سے کیا جھگڑا ہو, جنہوں نے رسول کا احترام کیا ہم ان کا احترام کیوں نہ کریں؟ اب یہ فتنہ کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ صحابی کی تعریف جو ہے وہ خود اہل سنت کے ہاں بھی ایک تعریف نہیں ہے, 5-6 قسم کی تعریف ہے. اور شیعہ حضرات کے ہاں صحابی کی الگ تعریف ہے. اب جو فتنہ کرانا چاہتے ہیں وہ اسی کو استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی شیعہ حضرات اصحاب کو نہیں مانتے. یہ بالکل جھوٹ ہے. اب دیکھیے علماء اہل تسنن میں بھی اصحاب کے بارے میں 3, 4, 5, 6 تک الگ الگ نظریے ہیں, الگ الگ تعریفیں. کچھ لوگوں نے تعریف یہ کی بھائی صحابی کون ہے, کہ صحابی وہ ہے جو نبی کو دیکھ لے چاہے ایک دن کا کیوں نہ ہو, بچہ ہی کیوں نہ ہو, اگر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو وہ نبی کا صحابی ہو گیا. اب علماء میں خود اختلاف ہے اہل سنت کے بھی, اب دوسرے علماء نے کہا نہیں یہ تعریف صحیح نہیں ہے. تو کہا پھر کیا تعریف ہونی چاہیے؟ کہا صحابی وہ ہے جو نبی کی زیارت بھی کرے اور نبی پر ایمان بھی لے کر آئے, وہ صحابی ہے. اب تیسرے گروہ علماء نے کہا نہیں یہ بھی ابھی کامل تعریف نہیں ہے صحابی کی. تو صحابی کی کیا تعریف ہے؟ کہ صحابی وہ ہے جو نبی پر ایمان بھی لے کر آئے اور نبی کی مدد بھی کرے اور نصرت بھی کرے. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے, جنگوں میں نبی کو چھوڑ کے چلا جائے تو پھر وہ کیسا صحابی ہے. لہذا صحابی وہ ہے جو ایمان بھی لے آئے اور برے وقت میں مشکل وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کرے. یہ اہل سنت کے علماء کی بات کر رہا ہوں. کچھ علماء نے کہا نہیں یہ بھی تعریف ابھی مکمل نہیں ہے. کہ کیسے مکمل ہوگی؟ کہا اصحاب وہ ہیں جو رسول خدا کی زیارت کریں, رسول خدا پر ایمان لے آئیں اور رسول خدا کی مشکل میں مدد کریں اور آخر دم تک, آخر عمر تک ایمان پہ قائم رہیں. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد زکات دینے سے انکار کر دیا اور خلیفہ اول نے ان کے خلاف جنگ کی اور وہ مارے گئے. تو اب کیسے ہم انہیں اصحاب کہیں؟ کیونکہ وہ زندگی میں تو ایمان لے آئے مگر اس کے بعد وہ انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. اب آپ نے دیکھا کہ اہل سنت کے ہاں بھی اصحاب کی 3-4 تعریفیں ہو گئیں. اب اہل تشیع کے ہاں کیا ہے؟ اہل تشیع کے ہاں شیعہ حضرات کے ہاں اصحاب کی کوئی خاص تعریف نہیں ہے, بلکہ وہی تعریف ہے, وہی معنی ہے جو قرآن نے جس طرح سے صحابی کا لفظ استعمال کیا ہے ویسے شیعہ حضرات استعمال کرتے ہیں. کوئی الگ ہم نے تعریف نہیں کی. شیعہ مذہب میں جیسے قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے, قرآن میں کیا ہے, کیا معنی میں استعمال ہوا ہے, صحبت میں رہنے والا, یعنی کوئی بھی ہو, مومن ہو تو بھی وہ صحابی ہے, اگر مومن نہیں ہے صحبت میں رہا ہے تو بھی صحابی. قرآن نے اس لفظ کو اس طرح سے استعمال کیا ہے, حتیٰ کہ کافر ہے نبی کے ساتھ رہا ہے قرآن نے اسے صحابی کہا ہے. سورہ یوسف ہے, سورہ یوسف کی آیت کا نمبر 39 ہے. سورہ یوسف 12 سورہ ہے اور اس کی آیت کا نمبر کیا ہے؟ 39 ہے. کیا حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا صاحب یہ سجن, اے میرے قید خانے کے صحابی. یہ کون ہے؟ یہ صحابی وہ ہیں جو کافر ہیں, مسلمان نہیں ہیں. کیوں؟ آگے آیت خود کہہ رہی ہے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایک خدا اچھا ہے ایک خدا پر ایمان لانا یا کئی مختلف جھوٹے خداؤں کو ماننا اچھا؟ کیونکہ وہ کافر تھے, مشرک تھے. اب آپ نے دیکھا شیعہ حضرات جو ہیں صحابی کے لیے الگ تعریف کوئی بھی نہیں ہے. جس طرح سے قرآن نے استعمال کیا ہے اس طرح سے ہم اس لفظ صحابی کو استعمال کرتے ہیں. اب یہ نہیں کہ ہم اصحاب کرام کو نہیں مانتے, لیکن ہم نے الگ کوئی اصطلاح نہیں بنائی ہے. اور الگ الگ اصطلاح بنانوں سے مختلف کبھی اختلافات بھی ہو جاتے ہیں, کبھی غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اصحاب کو نہیں مانتے, ہم جتنے پیارے نبی کے اصحاب ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں, مگر ہمارے ہاں اصحاب کا لفظ اس طرح سے استعمال ہوا ہے جس طرح سے قرآن میں ہوا ہے. صلوات پر محمد وآلہ. کہ جو بھی نبی کے ساتھ رہے قرآن نے اسے صحابی کہا ہے, ایمان ہو یا ایمان نہ ہو قرآن نے, جیسے سورہ یوسف کی یہ آیت آپ نے سنی. صرف بات اتنی ہے. اب اس کو جو فتنہ کرانے والے ہیں وہ اس مسئلے کو بڑا کرتے ہیں, دیکھو شیعہ حضرات جو ہیں وہ صحابیوں کی توہین کر. نہیں نعوذ باللہ, کوئی شیعہ صحابہ کی کیسے توہین کر سکتا ہے جنہوں نے اپنی جان اپنے مال اپنے بچوں کو فدا کر لیا, کیسے وہ سچا مومن مسلمان ہو سکتا ہے؟ صرف بات یہ ہے کہ ہم صحابی کا لفظ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں جیسے قرآن نے استعمال کیا ہے. صلوات پڑی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی یہ اختلافات شیطان قسم کے لوگ پیدا کرتے ہیں, غلط فہمیاں شیطان قسم کے لوگ پیدا کرتے ہیں. لہذا جب نزدیک آگے بات کریں گے تو اختلافات دور ہو جائیں گے. بھئی ہمارے ہاں اصحاب کی معنی اور ہے, آپ کے ہاں صحابی کی معنی اور ہے. اور قرآن کی ایک آیت میں نے دلیل میں دے دی کہ دیکھیے حضرت یوسف نے کافر کو کہا کہ تو میرا صحابی ہے, اور اللہ نے قرآن میں کہا. تو ہم نے الگ کوئی اصطلاح نہیں بنائی ہے, یہ نہیں کہ ہم اصحاب قرآن اصحاب رسول خدا کو نہیں مانتے. ہم سب اصحاب جتنے وفادار صحابی ہیں جنہوں نے سچے دل سے رسول خدا پر ایمان لا کر اور ایمان ہی پر ان کی موت ہی, ان سب اصحاب کے ہم قدموں کی خاک اپنے آنکھوں پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا آج ضرورت یہ ہے کہ ہم مسلمان متحد ہو جائیں. ان اختلافات کو ختم کیا جا سکتا ہے جب ہم نزدیک مل بیٹھیں گے, اپنی اپنی زبان سمجھیں, اصطلاحات سمجھیں. دور رہنے سے کیا ہوگا, شیطان بھی فائدہ لے گا اور شیطان قسم کے لوگ بھی فائدہ لیں گے اور اختلاف بڑھائیں گے. دیکھیں ہمارے رسول خدا ایک ہیں, آپ سن رہے ہیں. میں 40 شیعہ تفاسیر سے اور 40 سنی تفاسیر سے آپ کی خدمت میں اس آیت کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. اب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے, سارے متفق ہیں, سارے متحد ہیں. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین, کہ یہ آیت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہے, اور تمام انبیاء پر ہمارے نبی کی اطاعت واجب ہے, ان پر ایمان لانا واجب ہے, ان کی مدد کرنا واجب ہے. عزیزان گرامی, ہمیں تو فخر ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو صرف ہمارا نبی نہیں بلکہ کائنات کا نبی ہے, جو نبیوں کا نبی ہے, جو انبیاء کا نبی ہے, جو فرشتوں کا نبی ہے. تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. اب اسی طرح سے جیسے میں نے کہا کہ 40 شیعہ تفسیر اور 40 سنی تفاسیر, تاکہ آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی علماء متقین کے درمیان اختلاف نہیں. جہلا جو جاہل ہیں متعصب ہیں وہ اختلافات بڑھاتے. اب آگے بڑھیے, اسی آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر نے, اہل سنت کی یہ تفسیر ہے, بہت ہی عمدہ بات کہی, بہت اچھا نقطہ بیان کیا. کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں کیونکہ ہمارے رسول خدا تمام انبیاء کے امام ہے, ان کے سردار ہے, اسی لیے معراج میں جب اللہ نے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, جب اللہ اپنے محبوب کو معراج کے لیے لے گئے تو 1,01,24,000 انبیاء نے استقبال کیا, اور ہمارے نبی نے سب کو آگے بڑھ کر نماز پڑھائی. یعنی ہمارے نبی امام ہیں تمام انبیاء کے, سارے انبیاء پیچھے نماز پڑھنے والے اور ہمارے نبی نماز پڑھانے والے ہیں. اللہ اکبر, دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے. اور ان علماء نے لکھا, سید طنطاوی نے بھی لکھا, اہل سنت کے علماء ہیں, کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ تمام انبیاء کا اپنا اپنا مقام ہے, مگر ہمارے نبی تمام انبیاء کے امام بھی ہیں, اور قیامت کے دن شفاعت کا حق بھی اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, ذرا سوچئے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی جب ہمارے نبی جیسا نہیں ہو سکتا ہے تو کوئی خاکی بشر نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے. وہی معراج کی بات ہوئی, اسی میں بھی بہت سارے دلائل ہیں. ایک دلیل یہ ہے کہ جب ایک مقام ایسا آیا کہ اب جبریل نے بھی ہاتھ جوڑ دیے, کہا سرکار اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا. کہا کیوں, پتا تھا, لیکن یہ بات آنی تھی, ہم تک پہنچانی تھی. اللہ کے رسول نے کہا جبریل وہاں سے لے کر یہاں تک تم پہلے آسمان میں میرے ساتھ, دوسرے آسمان میں میرے ساتھ, ساتویں آسمان پہ, اب تم میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو جبریل یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ وہ مقام ہے, یہ آپ کا مقام ہے, اس مقام پر کوئی نبی نہیں پہنچا, اس مقام پر کوئی رسول نہیں پہنچا, اس مقام پر کوئی انسان نہیں پہنچا. میں ایک قدم بھی اگر آگے بڑھ جاؤں تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا. اللہ اکبر, کون کہہ رہا ہے؟ نوری فرشتہ کہہ رہا ہے. بھائی جبریل کو تو سب نوری مانتے ہیں نا, نوری فرشتہ یہ کہہ رہا ہے, میرے آقا, میرے رسول, میرے مولا, یہ وہ مقام ہے جو آپ کا مقام ہے, اس مقام سے اگر ایک قدم آگے بڑھ گیا تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا. اللہ اکبر, جبریل جبریل ہوتے ہوئے, نوری فرشتہ ہوتے ہوئے نبی کو اپنے جیسا نہیں کہہ رہا. اگر کوئی خاکی انسان کہہ دے تو کتنی بڑی غلطی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اور رسول خدا اس مقام سے بھی آگے چلے گئے. تو نوری فرشتہ بھی ہمارے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب یہ ساری تفاسیر انشاءاللہ، کیونکہ 40 تفاسیر کا اگر میں نام لے لوں شیعہ اور سنی، اسی میں بہت سارا وقت نکل جائے گا. بہت ساروں کے میں نے 10-20 اس سے زیادہ کچھ نام آپ کو بتا دیے، لیکن جن کو بھی ریفرنس چاہیے، حوالے چاہیے، بہت اچھے ہیں، جن کو تحقیق چاہیے، یہ حوالے انشاءاللہ ٹی وی پر مسلسل آتے رہیں گے کہ یہ تمام شیعہ اور سنی حضرات اس آیت کے بارے میں متفق ہیں. اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ اور آیتیں جو اس آیت سے ریلیٹڈ ہیں وہ آتی چلی جائیں گی، اور اسی طرح سے 40 شیعہ اور 40 سنی تفاسیر سے آپ دیکھیں گے کہ جتنے ہمارے علماء ہیں ان میں اتفاق اور اتحاد ہے. صلوات پر محمد. تو عزیزان گرامی، اگر ٹیررزم، دہشت گردی، جہالت، تعصب کو ختم کرنا ہے تو تقابلی مطالعہ ساری کتابوں کا کرنا ہوگا. یہ ساری دوریاں نفرتیں پیدا کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے انسان دور ہونے لگتا ہے، فاصلے بڑھنے لگتے ہیں اور شیطان کو موقع ملتا ہے. میں نے عرض کیا جتنے بھی اللہ کے دین ہیں، یعنی جو خدا کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، آج ضرورت ہے کہ ہم مل بیٹھیں، آپس میں ملیں، آپس میں جلسے ہوں، آپس میں گفتگو ہو، تاکہ پتہ چلے کہ مقصد ایک ہے. سارے نبیوں کا مقصد ایک تھا، تو سارے نبی متحد تھے، تو آج امتیں متحد کیوں نہیں ہے؟ صلوات پر محمد. جیسے ہم نے یہ بھی وعدہ کیا ہے آپ کے ساتھ کہ ہم توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کو بائبل سے بھی ثابت کریں گے کہ یہ جو 5 پلر ہیں اسلام کے، یہ بائبل میں آج بھی موجود، حالانکہ اتنا انحراف بھی ہو چکا، اتنی آیتیں نکالی بھی جا چکی ہیں، اس کے باوجود یہ معجزہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کا ذکر موجود ہے، مولا علی کا ذکر موجود ہے، امام زمانہ کا ذکر موجود ہے. انشاءاللہ آپ سنیں گے. اب توحید پر گفتگو ہو رہی ہے کہ توحید کو آپ وہاں سے ثابت کر سکتے ہیں. ایک آیت نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 12 نہیں، 15 نہیں، 20-30 سے زیادہ آیتیں ہیں جو سراسر توحید کے بارے میں ہیں. کل بھی آپ نے سنا، آج اور سنیے، یہ چیپٹر آزیہ ہے، آزیہ، اور اس کا چپٹر نمبر 44 اور آیت نمبر 6 ہے. اور کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ آئی ایم دا فرسٹ، خدا کہہ رہا، آئی ایم دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ، اول و آخر، میں پہلا ہوں، میں آخری ہوں. آئی ایم دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ اینڈ دیر از نو گاڈ بٹ می. کتنی مرتبہ ہے دیر از نو گاڈ بٹ می، دیر از نو گاڈ بٹ می، وہی تو لا الہ الا اللہ ہے. یہی لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ تورات میں دیکھیں گے، کتنی مرتبہ انجیل میں دیکھیں گے. پھر وہی عازیہ 44:8، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، یہی کنگ جیمز ورژن میں سیم لکھا ہوا ہے، دا لارڈ دا کنگ آف اسرائیل اینڈ ہز، آئی ایم دا لاسٹ اینڈ بسائڈ می دیئر از نو گاڈ، بسائڈ می دیئر از نو گاڈ، یعنی وحدہ لا شریک لہ، کوئی اور میرا شریک نہیں، کوئی اور خدا نہیں ہے، جو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور پھر یہی عازیہ چیپٹر 44:8، اس میں بھی وہی چیز ہے کہ خدا ایک ہے. اور پھر چیپٹر، اسی چیپٹر میں 45:5، آئی ایم دا لارڈ اینڈ دیئر از نو ادر، دیئر از نو گاڈ بٹ می، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے. پھر یہی بات ریپیٹ ہوئی ہے چیپٹر 45، اسی چیپٹر میں اور ورس 21 میں، اینڈ دیئر از نو گاڈ بٹ می، اے ٹرو گاڈ اینڈ اے سیویئر، دیئر از نو ادر، میں ہی تمہارا سیویئر ہوں، میں ہی تمہارا محافظ ہوں، میرے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے. اور مسلسل پھر چیپٹر 45 ورس 22 میں یہ چیز آ گئی. اور اب آئیے انجیل کی طرف چلتے ہیں، میتھیو چیپٹر نمبر 19:17، اینڈ ہی سیڈ ٹو ہم، وائی آر یو کوسچننگ می اباؤٹ واٹ از گڈ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ون دیر از ہو از گڈ، بٹ اف یو ہیو ڈیزائر ٹو گو انٹو لائف کیپ دا رولس آف دا لا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت عجیب بات کہتے ہیں میتھیو 19:17 میں، اینڈ سے اینڈ ہی سیڈ انٹو ہم، حضرت عیسیٰ نے اسے کہا، جس نے کہا کہ آپ بہت اچھے گڈ ماسٹر ہیں، وائی کالس دو می گڈ، یہ کنگ جیمز ورژن کی پرانی انگلش ہے، وائی کالس دو می گڈ، تم مجھے گڈ اچھا کیوں کہہ رہے ہو؟ کسی نے کہا اچھا گڈ ماسٹر، تم بہت اچھے ماسٹر ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چیز پسند نہیں آئی، کہنے لگے وائی کالس دو می گڈ، دیر از نن گڈ بٹ ون، دیٹ از گاڈ. کتنی اچھی بات ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں پسند کرتے کہ مجھے اچھا ماسٹر کہو، کہتا کوئی اچھا نہیں، اچھا فقط خدا ہے. یا اس کو اگر اس طرح سے کہیں عربی میں تو اس کا یہ ترجمہ ہوگا کہ لا جمیل الا اللہ، خوبصورت فقط خدا ہے، اچھا فقط خدا ہے. حضرت عیسیٰ اسے برداشت نہیں کرتے کہ کوئی اسے گڈ ماسٹر کہے، تو وہ کہاں خوش ہوں گے اگر کوئی اسے خدا کہے. صلوات پڑی محمد و آل محمد. اور وہی سیم جو ہے پھر نیو ٹیسٹامنٹ آف دا مارک چیپٹر نمبر 10 اور ورس 18 میں سیم چیز وہی ریپیٹ کی گئی ہے. اینڈ جیزس سیڈ ٹو ہم، وائی ڈو یو سے آئی ایم گڈ؟ نو ون از گڈ بٹ ون، اینڈ دیٹ از گاڈ. ایک ہی خدا ہے جو سب سے اچھا ہے، جو سب سے خوبصورت ہے، جو سب سے کا مالک ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ بار بار یہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی. انشاءاللہ اب جو آگے آیتیں آئیں گی ان میں ہم ذکر کریں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. صلوات پر محمد و آل محمد. کیونکہ قرآن نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اے مسلمانوں، تمہارے نبی کا ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے، بلکہ تمہارے نبی کا شان یہ ہے کہ تمہارے نبی کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، جتنے آسمانی کتابیں ہیں سب میں ہمارے نبی کے فضائل ہیں. حضرت آدم نے ہمارے نبی کے شان میں قصیدے کہے، حضرت نوح نے اپنی امت کو ہمارے نبی کے فضائل سنائے، حضرت ابراہیم نے لوگوں کو جمع جمع کر کے آنے والے نبی کا مقام بتلایا. ہر ایک نبی کو اللہ نے عہد لیا تھا، ہمارے نبی کے صدقے میں تو انہیں نبوت ملی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو آئیے شیعہ سنی مل کر ہم نبی کا بھی ذکر کریں، آل نبی کا بھی ذکر کریں. مصطفیٰ کون ہمارا نبی ہے، مقام دیکھیں. مصطفیٰ جو مرکز انتخاب الہی، جو مرکز نگاہ مشیت ہے، وہ مصطفیٰ ہے. جو علم اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو کرم اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو عقل اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو عشق اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو خلق اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو حسن اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو تخلیق اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو جود اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو وجود اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو سراج منیر ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو بشیر النذیر ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو یاسین ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو طٰہٰ، جو مدثر، جو مزمل، وہ مصطفیٰ ہے. جو دانا سبل ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو ختم رسل ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو مولا کل ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو کمال ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو جمال ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو جلال ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو نور اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو دستور اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو ظہور اول ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو ما ینتک عن الہوا کا شہ سوار ہے وہ مصطفیٰ ہے. جو رب العالمین کا انتخاب ہے وہ مصطفیٰ ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو آؤ مسلمانوں، پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑو. یہ سارے اختلافات شیطان نے پھیلائے ہیں، آئیے ان شیطانی اختلافات کو ختم کریں اور مسلمان مل کے مجلسیں کریں، مل کے نمازیں پڑھیں، مل کے نماز جمعہ میں شرکت کریں، تاکہ جو اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان کو خونسار کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے. اور جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں ٹیررزم ہے، اسلام میں قتل و غارت گری ہے، ان تہمتوں کو مٹایا جائے. صلوات پر محمد و آل محمد. جیسے کہ ہم عرفان اسلامی کے ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں، اور پہلی اور دوسری مجلس میں عرض کیا گیا یہ وہ علم ہے جو قرآن کا باطن ہے. جیسے کل آپ نے سنا کہ قرآن کے ذریعے سے مردہ کو زندہ کیا جا سکتا ہے، نہ کہ ظاہری قرآن، باطنی قرآن کے علم سے مردہ زندہ ہو سکتے ہیں اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، قطعت بہ الارض، ہزاروں میلوں کا فاصلہ کم ہو سکتا ہے. یہ قرآن کا علم ہے، یہ باطنی علم ہے. اور اشارہ بھی کیا کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت عاصم بن برخیہ کے پاس قرآن کا تھوڑا سا علم تھا، وہ ہزاروں میلوں سے تخت ملکیس لے کر آئے. یہ سب قرآن کا باطنی علم ہے، اسی کا نام علم عرفان ہے. اور اسی کا ذکر مناجات عرفان، مناجات عارفین ہے جو اہل بیت نے بتلائی ہے. اسی کا ذکر دعائے عرفہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے، جو دعائے عرفہ حاجی حضرات میدان عرفات میں پڑھتے ہیں. یہ سارے اذکار ہیں جو عرفان کے متعلق ہیں. لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیت جو ہے 100% خالص ہو، تبھی انسان اس میدان میں کامیاب ہوتا ہے. کل آپ نے سنا کہ طہارت چاہیے، آنکھ کی طہارت، زبان کی، پیٹ کی طہارت. جو شکم پرست ہے وہ خدا پرست نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، خدا اس کے دل میں اپنی محبت کا نور کبھی نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہیں دوسرے لوگ بھی کر لیتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ وہ عارف بن جائیں گے، انہیں علم عرفان آ جائے گا. جیسے ایک زاہد ہے، ایک زاہد انسان بھی دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے، مگر زاہد اور ہے، عارف اور ہے. ذرا فرق دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے. آپ زاہد کیوں چھوڑتا ہے؟ مثلاً لذتی دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، کھانے پینے، عیاشی کو، اس کو جو مباح بھی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. کائے کے لیے؟ تاکہ جنت میں اس سے زیادہ مقام ملے. وہ حرام کی نگاہ سے کسی عورت کو نہیں دیکھتا تاکہ جنت میں اسے حور ملے، کیونکہ حور کی لذت ابدی ہے، حور کا حسن لافانی ہے. حور اتنی حسین ہے، حدیث میں ہے، اگر ایک جھلک بھی دکھا دے تو دنیا والے سالے بے ہوش ہو جائیں گے، سارے بے ہوش ہو جائیں گے، اتنا حسن ہے، اتنا نور ہے. تو اب زاہد بھی گناہ کو ترک کرتا ہے، زنا سے بچتا ہے، حرام نگاہ سے بچتا ہے، اور غذائے حرام سے بچتا ہے. کائے کے لیے؟ تاکہ اسے حور مل جائے، تاکہ اسے جنت مل جائے. بالکل اس طرح سے ہے. مثلا اگر آپ ایک جاب کر رہے ہیں نا، آپ کو 1000 پاؤنڈ مل رہا ہے، آپ سے کہہ رہا بھی آپ صبر کریں اور یہ کام کریں، آپ کو 1 لاکھ کی جاب مل جائے گی، 1 لاکھ پاؤنڈ. تو کتنے لوگ ہیں وہ صبر کر لیں گے، چاہے کتنی محنت کیوں، کہیں گے بھئی 1000 کہاں، 1 لاکھ مل جائے گا، صبر کر لیں گے، وہ جاب چھوڑ دیں گے. یا اس طرح سے آپ چھوٹے گھر میں رہ رہے ہیں، 2 بیڈروم ہے، آپ کو کہا جائے کہ بھئی آپ کو ایک بہت بڑا 5-6 ایکڑ کا بنگلہ ملے گا، یہ ملے گا، مگر آپ کو یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. تو بہت سارے لوگ ہیں سخت سے سخت بھی کام کر لیں گے، پیٹ پہ بھی کنٹرول کر لیں گے، اور بھی بہت سارے کر لیں گے. بھئی چھوٹا مکان رہ رہے ہیں، ہم بڑے مکان میں چلے جائیں گے. تو زاہد جو ہے اسی طرح سے کرتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جنت کی لالچ میں، کہ جنت مل جائے، حور مل جائے، ابدی نعمتیں مل جائیں. مگر اگر یہ چیز ہے، یہ بھی اچھی ہے، یہ بھی اچھا مقام ہے، مگر عارف کا مقام اس سے بھی بلند ہے. عارف وہ نہیں بن سکتا جو کوئی بھی عبادت جنت کی لالچ میں کرے. علم عرفان اسے نہیں مل سکتا. یعنی کتنا نیت کو پاک کرنا ہے. کوئی بری چیز نہیں ہے جنت کے لیے دعائیں مانگنا، خود حدیث میں ہے، لیکن عارف کا مقام اس سے بھی بلند ہے. یعنی اگر جنت کی لالچ میں عبادت کوئی کر رہا ہے تو وہ عارف نہیں ہے، وہ زاہد ہے. توجہ فرمائی آپ نے. حور کے لیے اگر کوئی حرام چھوڑ رہا ہے تو وہ زاہد ہے، مگر وہ عارف نہیں ہے. عارف کیا ہے؟ عارف جنت کی لالچ میں بھی عبادت نہیں کرتا. اور اس کو سمجھنا ہے تو دعائے کمیل کو سمجھیں کہ مولا علی نے یہ عارف کا مقام دیا ہے، کہ عارف یہ کہتا ہے میرے اللہ اگر تو مجھے جہنم کی آگ میں پھینک دے تو میں جہنم کی آگ پر تو صبر کر لوں گا، مگر تیری جدائی پہ صبر کیسا کروں گا. یعنی عارف جو عبادت کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہے نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے تو اللہ کے عشق میں کرتا ہے، اللہ کی محبت میں کرتا ہے. صلوات پہ محمد و آل. اور یہ مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، کہ جنت کی لالچ بھی نکل جائے. وہ بھی عبادت خالص نہیں ہے، وہ بھی نیت خالص نہیں ہے. عارف تب بنتا ہے انسان کہ جنت کی نہ لالچ میں عبادت ہو اور نہ جہنم کے خوف سے عبادت ہو. یہ آخری منزل ہے، آخری درجہ ایمان ہے. جنت کی کوئی خواہش رکھنا برا نہیں ہے، بہترین مقام ہے، انبیاء کی جگہ ہے، لیکن عارف کا مقام بلند ہے. اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ عارف جب جنت میں پہنچے گا تو جو حوریں ملیں گی تو وہ خدا سے شکایت کریں گی کہ پروردگار تو نے اس بندے کو اس بندے کے لیے ہمیں خلق کیا ہے، لیکن جب سے یہ جنت میں آیا اس نے ایک نگاہ اٹھا کر ہمیں نہیں دیکھا، یہ تو تجھ سے مناجات میں، تجھ سے عشق میں اور تجھ سے باتوں میں اسی میں مشغول ہے۔ تو خدا کی آواز آئے گی کہ یہ وہ میرا سچا محبوب بندہ ہے کہ اس نے جو بھی عبادت کی ہے میرے عشق میں ہے، اس کو تمہارے حسن کی طلب نہیں میری تجلی کی طلب ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جنت میں سب سے بلند ترین مقام ان لوگوں کا ہے جو حور کے حسن سے نہیں کھیلتے بلکہ اللہ کی تجلیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، واقعی یہ عظیم شان منزل ہے، اگر کسی کو مل جائے اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان اتنی ہی بلندی پہ پرواز کر سکتا ہے جتنی اس کی ہمت ہو، ہمت اگر پست ہوگی تو پرواز بھی پست ہوگی۔ لہذا انسان کو بلند ہمت کرنی چاہیے اور عزم اور ارادہ مضبوط کرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت میں امید رکھنی چاہیے۔ اب دیکھیے عرفا کا یہ مقام ہے، یہ طاقتیں خود بخود ملتی ہیں۔ اگر عارف یہ سوچے کہ مجھے طاقت مل جائے تو میں ایک لمحے میں یہاں سے مکے پہنچ جاؤں، مدینے پہنچ جاؤں، اگر اس کے لیے عبادت کرے تو بھی وہ خالص نہیں ہے۔ اگر خدا دیتا ہے تو ٹھیک، لیکن اس کی عبادت خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض عرفا کو اللہ یہ بھی طاقت دیتا ہے کہ مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں، مگر وہ نہیں کرتے، وہ طاقت کا استعمال خلاف ادب سمجھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہم اس کا استعمال کریں، یہ خلاف ادب ہے۔ اللہ اکبر، اب آپ نے دیکھا اس قدر عارف قوی ہوتا ہے کہ طاقت ہوتی ہے اللہ کی دی مگر استعمال نہیں کرتا۔ اور ایک سچا واقعہ بتلاؤں کہ ایک شاگرد تھے، کہ استاد تھے عارف، اور وہ شاگرد کہتا تھا کہ استاد اب آپ مجھے اس میں عزم دے دیں تاکہ میں کچھ کر دکھاؤں۔ استاد کہتے نہیں، تو ابھی لاحق نہیں بنا ہے اس میں عزم کے، ابھی تجھے بہت محنت کرنی ہے، بہت تجھ میں کمزوریاں ہیں۔ استاد نہیں دیتا تھا کہ اس میں عزم ملے تو وہ عارف بنے۔ آخر ایک دن یہ شاگرد بہت غمگین روتا ہوا آیا، کہ میں کتنے دنوں سے استاد محترم آپ سے کہتا تھا آپ مجھے اس میں عزم دیتے، آج تو غضب ہو گیا، اگر میرے پاس اس میں عزم ہوتا تو میں کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہ آج میں آ رہا تھا، ایک بوڑھا آدمی 80-90 سال کا غریب لکڑیاں توڑ کے اپنے پیٹ کو پورا کرنے کے لیے، رزق روزی کے لیے گدھے پہ رکھ کے آ رہا تھا، اور ادھر سے پولیس والے بدماش تھے، ظالم تھے، انہوں نے بے گناہ اس کو مارنا شروع کر دیا، اس کا خون نکال دیا، اس کا دانت توڑ دیا اسے۔ اب میں پولیس سے تو نہیں لڑ سکتا تھا، اتنی پولیس، لیکن میں نے سوچا اگر میرے پاس اس میں عزم ہوتا تو میں ان کو دکھاتا کہ اللہ کی کیا طاقت ہے، اللہ کی کیا قدرت ہے، اور میں اس مظلوم کی مدد کرتا۔ آپ نے کتنا برا کیا استاد کہ مجھے اس میں عزم نہیں دیا اور میں ایک مظلوم کی مدد نہ کر سکا، میں دیکھتا رہا، میں زندگی بھر پچھتاتا رہوں گا۔ تو استاد نے مسکرا کر کہا، اسی لیے تو میں نے کہا کہ تو ابھی لائق نہیں بنا کہ اس میں عزم۔ کہا کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا وہ جو مار کھا رہا تھا وہ میرا بھی استاد ہے، اس کے پاس بھی اس میں عزم تھا مگر اس نے استعمال نہیں کیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دیکھیں کتنی بلند منزل ہے کہ طاقت ہو مگر استعمال نہ ہو، یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو بہت ریاضت کرے، بہت کوشش کرے، بہت محنت کرے تب یہ منزل ملتی ہے۔ عزیزو، بہت دل کو خالص کرنا پڑتا ہے۔ جہاں جو جنت کی تمہ نہ رکھتا ہو تو وہ دنیا کی کیا تمہ رکھے گا؟ سوچئے وہ کتنا پاک دل ہوگا جس کے بعد خدا یہ منزل دیتا ہے۔ آئیے دعا کریں کہ اگر ہم گناہوں کی وجہ سے اس مقام پر نہ پہنچ سکیں تو اے خدا چند قطرے بھی اگر اس دریائے عشق سے ہمیں مل جائیں تو ہماری تقدیر بدل جائے گی۔ عزیزو، دعا کے ذریعے سے ہی سب چیزیں ملتی ہیں۔ آئیے دعا کریں کہ خدا ہم پر بھی لطف و کرم کرے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم يا رب خير الساترين. اے میرے اللہ، تو صرف ستار نہیں، تو خیر الساترین ہے. تو گنہگار کے گناہ ایسے چھپاتا ہے کہ اس کے قریبی رشتہ دار کو بھی پتہ نہیں چلتا یہ کتنا گنہگار ہے. وَأَكَمُ الْحَاكِمِينَ وَأَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ. تجھ سے بڑھ کر کوئی کرم کرنے والا نہیں. ستار صرف گناہوں کو چھپانے والا نہیں، تو گناہوں کو مٹانے والا بھی ہے. آج ہمارے گناہ مٹا دے. علام الغیوب تستر الذنب بکرمک، تو نے اپنے کرم سے میرے گناہ چھپا دیے. وتؤخر العقوبۃ بحلمک، تو نے اپنے حلم کی وجہ سے آتا ہوا عذاب مجھ سے روک دیا. اے خدا، مگر میں بدبخت تیرے حلم سے بھی فائدہ نہ لے سکوں. میں گناہ کرتا رہا، تو عذاب سے مجھے بچا. ذرا آیا میں اور جرت مند ہو گیا، اگر تو میری آنکھیں نکال دیتا شاید میں گناہ سے ڈر جاتا. اگر تو میری ٹانگیں توڑ دیتا شاید میں گناہ سے رک جاتا. فلک الحمد علی حلم کا بعد علم ولا غفق بعد قدرت. اے خدا، تو مجھے اگر سزا دینا چاہے ایک لمحے کی دیر، مگر پھر بھی تو مجھے سزا نہیں دیتا. مجھے توبہ کا موقع دیتا ہے، اسی لیے تیری دربار میں آیا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں. سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار. بخش دے آج ہم سب کے گناہ. او میرے اللہ، تجھے وعدہ
اس پیاس حسین کا وہ جو پیاسا بھی تھا اور زخم سے چور چور تھا پورے بدن سے خون بہ چکا تھا حسین کا سر سجدے میں تھا او میرے اللہ حسین کے آخری سجدے کے واسطے میں ہماری زندگیوں کو بدل دے ہمیں گناہوں سے بچا دے. عزیز و امام حسین کتنے مظلوم تھے. اسلام میں احکام ہے, شریعت کا حکم ہے, اسلام کی ساری جنگیں دفاع کے لیے ہیں, مگر کیا حکم ہے اگر جنگ میں کوئی کافر بھی مارا جائے, اگر وہ کافر اپنے قبیلے کا سردار ہے اس کی ذرا نہ اتارو, اس کی توہین نہ کرو. مولا علی نے جنگ خندق میں عمر بن عبد ود کی قیمتی ذرا نہیں اتاری, فرمایا یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے, اسلام اجازت نہیں دیتا. دوسرا حکم سنیں شریعت کا, اسلام کا دوسرا حکم, اگر جنگ میں کسی کافر کو مارو تو کافر کا سر بدن سے جدا نہ کرو, کافر کی توہین نہ کرو, کافر کا سر شہر شہر میں نہ پھراؤ, اس کی توہین نہ کرو. ہائے میں قربان جاؤں زہرا کے مظلوم حسین سے, حسین نبی کا نواسا ہے, وہ ظالموں نے سر بھی کاٹا, وہ شمر نے پشت سے گردن پہ خنجر چلایا, صرف سر نہیں کاٹا وہ نیزے پہ بھی سر بلند کیا گیا, اور چالیس شہروں میں پھرایا گیا, پھرایا نہیں گیا جس شہر میں سر آتا تھا جھولیاں بھر کے پتھروں سے آتے تھے, کہتے تھے یہ باغی کا سر ہے اسے پتھر مارو. یہ باغی کا سر ہے اس میں گرم خاک پھینکو. وہ صرف سر نہیں پھرایا گیا, عزیزوں معاف کریے بڑی سخت روایت, سادات سے معافی چاہتا ہوں, بڑی سخت روایت ہے, اگر مجلس میں امام زمانہ آئے مولا معاف کریے گا. مولا آپ خون روتے ہیں, یہ لوگ پانی روتے ہیں, اور کتنی توہین ہوئی مولا حسین کے سر کی, حسین کا سر یزید کے سامنے آئے اور یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہے, اور کس منہ سے بیان کروں. ایک مرتبہ یزید نے گستاخی کی, اور چاہنے والی بہن برداشت نہ کر سکی, زینب کی آواز آئی یزید چھڑی ہٹا لے. او یزید چھڑی ہٹا لے, یہ نبی کے چومنے کی جگہ ہے. او یزید بہنیں دیکھ رہی ہیں, سکینہ دیکھ رہی, اور ظالم ظلم کر رہا, آنکھوں میں آنسو ہیں سب مل کے دس مرتبہ مایو جی پڑھ. ایک مومن مشکل میں ہے اس کے لیے سب مل کے دعا کریں, خدا اس کی مشکل آسان کریں سب مل کے. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا 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 دعاه ويكشف السوء. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي أزمع البلايا وبره الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وذاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤبل في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الأمر الذين فرجت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان يا أدركني ادرکنے ادرکنے اصا اصا
پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے. اتنے مومنین مشکلات میں ہیں, خصوصاً مخصوص مومن کی مشکلات دور فرما. اتنے مریض ہونے ہمراہ سے نجات دے, بے گناہ قید میں قید سے رہیں تو فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کو معاف فرما. سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. ایک سورہ حمد تمام مرحومین مومنات کی. بسم اللہ.
السلام علیک یا ابا عبداللہ, علی اصغر کے بابا ہمارا سلام قبول کر لے. السلام علی حسین